الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إرشاد إلهي هيك حبيب آپ بشارت دے، خوش خبری سناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیا، فکر بھی صحیح عمل بھی صحیح، ان دونوں صحیح ہونے کی ضرورت ہے، عقیدہ بھی صحیح اور عمل بھی صحیح ہونے کی ضرورت ہے. صرف عقیدہ صحیح ہونا کافی نہیں ہے، عمل بھی صحیح ہونے کی ضرورت ہے، اور صرف عمل صحیح ہونا کافی نہیں ہے، اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو سارے عمل باطل اور شیطان کے مفاد میں چلا جائے گا. جو ابھی دنیا میں استکبار کے غلام ہیں، ان کے اچھے عمل بھی استکبار استعمار کے فائدے میں ہی ہوتا ہے. ان کے قرآن بھی، ان کے مسجد بھی، ان کی تقریریں بھی، ان کی کتابیں بھی، سب انہی کے مفاد میں ہیں. تو عقیدہ اور عمل دونوں صحیح ہونے کی ضرورت. تنہا عقیدہ صحیح ہو تو بھی کافی نہیں ہے، آمنو، اور تنہا عمل صحیح ہو وہ بھی کافی نہیں. پورا قرآن میں چنانچہ عرض کیا، ہمیشہ نجات کے لیے دو شرط ضروری قرار دیا ہے. انسان پرواز کرنے کے لیے عظمتوں کی طرف، بلندیوں کی طرف، خدا کی طرف، دو پر کی ضرورت ہے، ایک اعتقادی اور دوسرا عملی، دونوں صحیح ہو. بشارت دو فرمایا، اے رسول آپ بشارت دو. اگرچہ رسول خدا کو حکم ہوا ہے اور ہم نے رسول خدا سے سنا ہے، قرآن حرف بہ حرف وہی کلام جو رسول خدا پر خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، اسی لیے جب رسول خدا کو حکم ہے قرآن کے مطابق بشارت دو، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے یہ بشارت آگے سارے انسانوں تک پہنچائے. بشارت کی شکل میں، ڈرا کر نہیں، دھمکا کر نہیں، دہشت گردی کے ذہن نہیں، بم بلاسٹ کر کے نہیں ہے، بشارت دو، ایمان لو، عمل صالح کرو. دنیا میں بھی، دنیا کو بھی آپ جنت بنا سکتے ہیں، اگرچہ دنیا خوشگزرانے کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے، تیار ہونے کی جگہ ہے، آمادہ ہونے کی جگہ ہے. دنیا میں آمادہ ہو جائیں گے، دنیا میں بیٹھ کر ہم وہاں کی جنت بنا سکتے ہیں. جیسے آپ طالب علم ہیں، ابتدائی تعلیمی دور میں محنت کرتے ہیں، اس کے ذریعے اپنے تعلیمی بعد کی زندگی کے لیے سامان عیش بیچتے ہیں، عیش کے وسائل فراہم کرتے ہیں. طالب علمی کے دور مقدماتی دور ہے، تمہیری دور ہے بعد کی زندگی کے لیے، اور پوری دنیاوی زندگی تمہیدی زندگی ہے آخرت کی زندگی کے لیے، آخرت میں اس محفل میں جانے کے لیے جس محفل میں انبیاء و اولیاء ہے، فرشتگان خدا ہے، حور العین ہے، غلمان ہے، پاکیزہ ہی پاکیزہ لوگ ہے. ان پاکیزہ لوگوں کے درمیان ناپاک کے لیے زندگی کرنا ممکن نہیں ہے. تو بشارت دو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیا. عربی زبان میں صالحات جمع ہے، اس پر الف لام جب آتا ہے معنی یہ ہے کہ پورا اعمال صالح انجام دینے والوں کو بشارت دو. خدا ارحم الراحمین ہے، کوتاہیاں بخش دیتا ہے، معاف کرتا ہے، لیکن معیار کیا ہے؟ ایمان بھی کامل، عمل صالح بھی کامل. پوری دنیا میں یہی ہے، اس پوری دنیا میں دیکھیے اگر آپ کے صحیح عمل ہو، صحیح فکر ہو، تو آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ورنہ اعتراض ہوتا ہے. ایک عمل غلط کریں گے پوری زندگی میں، اسی عمل کے بنا پر پکڑے جائیں گے. ان لہم جنات، ان کے لیے جنات ہے، کئی جنت ہے، جنات جمع ہے، جنتن کے جمع جنات ہے. مولا امیر المومنین کے مدح میں یہ شعر ہے، مولا کے حرم کے اندرونی حصے میں لکھا ہوا ہے، بہر جب ہم تھے اس وقت لکھا ہوا تھا، میرے خیال میں اب بھی ہونا چاہیے. تو وہاں لکھا علی حبہ جنہ، علی کے محبت سپر ہے، ڈال ہے، حب علی جنہ ہے، ڈال ہے. کوئی علی سے محبت کرے تو شیطانی اوصاف سے محبت نہیں کر سکتا ہے. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا ہے. احمد ابن حنبل کے ماننے والے عموماً اموی سوچ رکھنے والے دشمن اہل بیت ہوتے تھے، علی کو خلفِ چاروں بھی نہیں مانتے تھے. تو ایک نے، یعنی ان کے درمیان علی کو خلفِ چاروں منوانے والا خود احمد ابن حنبل ہے، یعنی ان کے علمی مقام اتنا بڑا تھا ان کے درمیان، اس کے ہر بات کا اثر ہوتا تھا. تو اسے کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے علی قسیم جنت و نار ہو، تقسیم کرنے والا ہو. تو احمد بن حنبل کہتا ہے کہ علی نے اسی دنیا میں تقسیم کی ہے. پیغمبر کی حدیث سے معتبر کہ علی تمہارے، تم سے محبت کرنے والا مؤمن ہے، تم سے دشمنی کرنے والا منافق ہے. تو اسی دنیا میں ہی تقسیم ہو گئی ہے، علی کے محب مؤمن جنتی، علی کے دشمن منافق جہنمی. قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. جیم کو پیش دینا یا زبر دینا یا زیر دینا، تو ہر ایک ایک معنی ہے، جنت جنہ اور جنہ. تو جنات جنت کا جمع ہے، ان کے لیے کئی جنات ہیں، کئی جنتیں ان کو خدا عطا کرتا ہے. تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہے. باغ اور جنت، اس باغ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہے. دیکھو پانی، باغ بہت سرسبز خوبصورت اس وقت ہوتا ہے جب پانی مناسب بھی ہو، بہت مناسب پانی ہو، کھارا پانی نہ ہو، مناسب پانی ہو. دوسرا، ہمیشہ یہ پانی جاری رہے تو بہت زبردست سرسبز ہوتا ہے، خوبصورت باغ ہوتا ہے. تو ایسے باغات خدا ان کو عطا کرتا ہے جس کے نیچے سے نہریں ہمیشہ جاری ہے. کلما رزق، البتہ قرآن خود صریحاً کہتا ہے ایسی نعمتوں کو قرآن ذکر فرماتا ہے جو اس زمانے کے لوگ سمجھ سکتے تھے. باقی کو فلا تعلم نفس ما اخفی لہ من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا ہے خدا نے کس قسم کی نعمتیں مخفی رکھی ہے. جنت کو جنت کہنے کے ایک مطلب، جنہ چھپانے کو کہتے، جن چھپتا ہے، نظر نہیں آتا ہے. فلم جن علیہ اللیل، جب رات چھا گئی، رات میں کیا ہے، کوئی نظر نہیں آتا ہے. تو نظر نہ آنے کو ڈال بھی اسی وجہ سے کہ آدمی نظر نہیں آتا ہے. تو ایک معنی یہ ہے کہ جنت کو جنت کہنا اس لیے کہ اتنی درخت ہے کہ اس کے اندر سے گزرنے والے نظر نہیں آتے. دوسرا، جنت کو جنت کہنے کے وجہ یہ ہے کہ اتنے عمیق اور عظیم نعمتیں، عظیم فضیلت، عظیم کیا نام ہے، صفات ہے کہ کسی کے عقل کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. یعنی عقل کے لیے بھی مخفی ہے، اس حد تک اس کے کمالات ہیں. جنت یعنی مخفی ہونا، نظر نہ آنا، نہ صرف آنکھوں کے لیے، باغ زیادہ ہونے کی وجہ، درختیں زیادہ ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا، بلکہ اتنا عمیق نعمتیں ہیں، اتنی عظیم نعمتیں ہیں، اتنی فراوان نعمتیں ہیں مادی معنوی، اور جتنا آدمی عظیم ہو اتنا ہی اس کے لیے معنوی نعمتیں زیادہ اہم ہیں، اور جنت کی نعمتوں میں سب سے اہم نعمت رضوان من اللہ اکبر، جنت کی سب سے بڑی نعمت خدا کی خوشنودی ہے، خدا کی خوشنودی سب سے بڑی نعمت. ٹھیک ہے، جنت کی سارے نعمتیں ٹھیک ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت روحانی نعمتیں ہیں، اور ان کے درمیان خوشنودی خدا ورضوان من اللہ اکبر. کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب بھی انہیں رزق دیا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، اسی جنت میں سے کوئی ثمرہ کوئی پھل انہیں دیا جاتا ہے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ جنتی کہتے ہیں یہ میوہ جو ہے ہمیں پہلے بھی ملا تھا. اب اس کی تفسیر متعدد ہے، ایک یہ ہے کہ یعنی یہ جو رزق یہ جو پھل ہمیں ابھی مل رہا ہے در حقیقت ہمارے اعمال مجسم ہو کر آیا ہے، ہم نے دنیا میں جو اعمال انجام دیا ہے وہ مجسم ہو کر آ گیا ہے، یہ ہمارا عمل کا نتیجہ ہے. آپ جو بوتے ہیں اسی کو کاٹتے ہیں، یہ وہی نہیں ہے لیکن اسی کا نتیجہ ہے، اسی بنا پر اسی کی طرف آپ نسبت دے سکتے. تو ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے پہلے بھی دیا گیا تھا. تو یہ ہے کہ ہمارے جو خدا نے توفیق دی تھی عمل کرنے کی، اس توفیق کا نتیجہ ہے یہ نعمت. دوسرا معنی یہ ہے کہ خود مثلا برزخ میں بھی ہمیں اس قسم کے میوے ملے تھے، ابھی بھی مل رہا ہے، یا خود جنت میں کل ہی اس قسم کا میوہ کھایا تھا، ابھی دوبارہ اسی قسم کا، یہ تو بڑی بات نہیں ہے. ان پہلے جو میوہ کھایا تھا وہ بھی ابھی کھاتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ظاہراً جنت کی نعمتیں شبیہ ہیں ایک دوسرے کے، سیب ہے شبیہ ہے، ہاں جی دوسری نعمتیں ہیں شبیہ ہے، لیکن ہر لمحہ دوسرے سے مختلف ہے. یعنی لذت کے لحاظ سے کل جو سیب کھایا آج جو آپ کھاتے ہیں دونوں میں بہت فرق ہے، آج جو کھاتے ہیں کل جو کھائیں گے اس سے بہت مختلف ہے. ہر نعمت میں ایک الگ لذت ہے، شکلاً ایک جیسے ہیں لیکن لذت کے لحاظ سے نعمت کے لحاظ سے مختلف ہے. حتی ازواج بھی شکلاً وہی ہے لیکن زندگی کے لطف میں ہر روز فرق ہوتا ہے، ہر لمحہ فرق ہوتا ہے. اسی لیے جنت کے بارے میں کیا ہے، لا یبغون عنہا حولا، جنت ایسی جگہ ہے جہاں سے جانے کی کوئی فکر نہیں کرتا، کوئی نہیں سوچتا ہے. حولا یعنی تحول تبدیلی، جانے کے لیے کوئی نہیں سوچتا. اب دنیا میں آپ دیکھیے شہزادے بھی ہوتے تو خودکشی کرتے تھے، بڑے تاجر ہوتے تھے خودکشی کرتے تھے، دنیا کی زندگی ہے اکتا جاتے ہیں. لیکن جنت میں اس قسم کے لمحہ بہ لمحہ تازگی ہے، مادی نعمتوں میں بھی روحانی نعمتوں میں بھی تغیر ہے جس کو آپ نے سوچا بھی نہیں. بعض بزرگان نے مثال دی ہے، فرض کیجئے آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، اب نماز مغرب پڑھا تو بعد میں دوبارہ پڑھتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، ممکن ہے ہر روز کی نماز مغرب کے لذت الگ ہو. یعنی خدا والے کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے خدا کے درگاہ میں عبادت کرتے ہیں کہ ہر وقت کی نماز کی لذت دوسرے سے مختلف ہے. اسی طرح سے جنت کی نعمتوں کی لذت ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو بظاہر شبیہ ہے لیکن حقیقت میں شبیہ نہیں ہے. فرماتے کیا کہتے، یہ پہلا ہمیں دیا گیا تھا، یہ یا دنیا کے اعمال ہے، خدا نے جو خدا نے دنیا میں ہمیں توفیقات دی ہے اسی توفیقات کے نتیجے میں یہ میوے ہمیں مل رہے ہیں، یا خود جنت میں یا برزخ میں کھایا تھا اسی جیسا، لیکن اس کا اور اس میں بہت فرق، اس کے بھی کل جو کھایا تھا آج جو کھایا ہے اس میں بہت فرق، کبھی بوریت یکسانیت کی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے. وہ اتو بھی متشابہ، انہیں دیا جاتا ہے انہیں دیا جاتا ہے یہ رزق متشابہ ایک جیسے رزق لگتے ہیں, شکلن تو ایک جیسا ہے, سیب ہمیشہ سیب ہے, کیلا ہمیشہ کیلا ہے, زوجہ ہمیشہ زوجہ ہے, لیکن ظاہری طور پر ایک جیسا ہے, باطنی طور پر آسمان و زمین کا فرق ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, ان کے لیے اسی جنت میں ازواج ہے, زوجات ہے, پاکیزہ ہے. عورتوں کی جو دنیاوی عورتوں کی جو صفات ہے, ماہیانہ خون دیکھنا وغیرہ, ان سب سے بھی پاک ہے, اخلاقی لحاظ سے بھی پاکی ہے, نواقص سے بھی پاک ہے, عیوب سے بھی پاک ہے, یعنی ہر حوالے سے پاکیزہ ہے. اب کیا ہو جائے گا, دنیا میں آپ ان پڑھ ہو, آپ کی زوجہ بہت قابل ہو, تو پھر مشکل ہو جائے گا, آپ ایسا ایسا کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے. نہیں, آپ بھی ایسے ہی پاکیزہ ہوں گے. الطیبون للطیبات, قرآن کہتا ہے نا, پاکیزہ لوگ, پاکیزہ مرد, پاکیزہ عورتوں کے لیے, دونوں پاکیزہ ہوں گے. عورت بیچارے نے کیا غلط کیا کہ ان پڑھ جاہل آدمی اس کے شوہر بن جائے. تو یعنی ازواج مطہر ہے. آپ دیکھتے ہیں قرآن میں ازواج وہ خواتین والے پہلو کی ذکر زیادہ ہے مردوں کے نہیں, کیونکہ خواتین کی جو عفت اور حیا ہے, اس وجہ سے خواتین کے لیے یہ کہنا تمہارے لیے تیار ہے بہت نامناسب ہوتا ہے, شرم حیا کے ساتھ, معاشرے میں تربیت کے ساتھ نامناسب ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اب تک بھی ہمارے معاشرے میں لڑکا والے کیا ہے, لڑکی کی خواستگاری کے لیے جاتے ہیں, لڑکی کو حجاب میں رکھتے ہیں. خلاصہ یہ عفت اور پاک دامنی لڑکی میں اس کی زیادہ ضرورت ہے, حیا اور حجب اس میں زیادہ ہے. اسی لیے پورے قرآن میں دیکھیے, اب جنسی مسائل دونوں کے مسائل ہیں, لیکن اس کے باوجود لڑکیاں اتنی پاکیزہ ہوتی ہیں اس مسئلے میں کہ کوئی مطالبہ, بعض وقت خود لڑکے سوچتے ان کو فکر ہو کر کے بھئی عورتوں کے لیے کیا ہوگا, وہاں پر نمائندگی کرتے, وکالت کرتے. تو ذکر نہ کرنے کے معنی یہ نہیں کہ نعمتیں نہیں ہیں, وہاں پر جنتی کے عمل تجسم کر کے مجسم ہو کر نعمتوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. جنت خلق ہوئی ہے, اعدت للمتقین کہا نا, جنت خلق ہوئی ہے. پیغمبر خدا معراج پر گئے اور معراج پر جانے کے بعد اہل جنت کو بھی دیکھا, اہل جہنم کو بھی دیکھا, جنت کو بھی دیکھا, جہنم کو بھی دیکھا. لیکن جنت و جہنم کے ایک قسم کیا ہے, ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ایک قسم پہلے سے خلق, ایک قسم ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہمارا عمل ہی جنت, روح و ریحان و جنت و نعیم. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْ, کہتے انسان اگر پاکیزہ ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, تو وہ خود روح و ریحان بن جاتا ہے, وہ جنت نعیم, خود جنت نعیم بن جاتا ہے, خود جنت. مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, ذرہ برابر جو نیکی کرتا ہے اسی نیکی کو دیکھ لیتا ہے, مجسم ہو جاتا ہے اس کی نیکی. پاور مادہ میں تبدیل ہونا, مادہ پاور میں تبدیل ہونا, یہی ہے نا یہ. لیکن خدا اس سائنسی چیزوں کے پابند نہیں ہے, خدا اس کے خالق ہے. اس سے مزید سسٹم ہے کہ انسان کے اعمال مجسم ہو کر جنت اور جہنم کی شکل میں آتا ہے. اسی لیے اعمال میووں کی شکل میں جنتیوں کو نصیب ہوتے ہیں. ازواج مطہرہ ہے, عرض کی یہ مطہرہ ہونا, اگرچہ جنت کے ازواج کے بارے میں کہا, لیکن دونوں ہیں, الطیبون للطیبات جو قرآن میں آیا ہے, دونوں پاکیزہ ہوں گے. اور انسان کے عقیدہ, عمل, اخلاق مجسم ہو کر جنت بنتا ہے, جنت کی نعمتوں میں تبدیل ہوتا ہے. وہم فیہا خالدون, یہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے. مسلمانوں کے بعض کہتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے, بعض کہتے ہیں نہیں, یہ طویل مدت کو کہتے ہیں, جنت میں لمبی مدت جنت میں رہیں گے. تو در حالی کہ خالدون کا عربی زبان میں معنی ہمیشہ رہنے کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا کہ آدمی ایک جگہ پر 200-300 سال راحت کے تو کہتے ہیں کیا ہمیشہ سے ہے, جب کہ دنیا کی عمر کیا ہے لاکھوں کروڑوں سال ہے, اس کے باوجود آپ دنیا کو کہتے فانی. حضرت نوح روایات کے مطابق 2500 سال آپ کی عمر تھی, اس کے باوجود حضرت نوح کو کیا نہیں کہا خالدون میں شامل نہیں کیا, کیونکہ خالد کا معنی ہمیشگی ہے, جاویدان ہے. اگر ایک جگہ پر لمبی مدت میں لفظ خالد استعمال ہوا ہے وہ مجازی ہے, حقیقی نہیں ہے. اسی لیے خالدون کو اپنے معنی میں عربی زبان میں جو معنی ہے اسی میں استعمال کرنا ہے, یعنی جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے. جنتی جنت میں رہنا رحمت خدا کے مطابق, جہنمی ظاہر اپنی سزا پانے کے بعد جتنی سزا کا حقدار ہے پانے کے بعد جنت کی طرف آ سکتے ہیں. یہاں پر فرماتے ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا, خدا شرم نہیں کرتا ہے, شرم نہیں کرتا ہے خدا, حیا نہیں کرتا ہے. استحیا یعنی شرم آنا. یہ آیت اس حوالے سے ہے, روایت کے مطابق یہ مشرکین کفار کہتے تھے یہ کیسی بات ہو گئی, خدا اتنا بڑا خدا کس کی مثال دیتا ہے؟ بعوضہ کی مثال, یعنی مچھر کی مثال دیتا ہے, مکھی کی مثال دیتا ہے, یہ نازیبا ہے, نامناسب ہے خدا کے لیے, یہ کیسی مثالیں دیتے. درحقیقت خدا قرآن جو کلام اللہ ہے اس پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں لوگ, ایسی مثالیں دینا خدا کے لیے نہیں جچتا ہے, بس یہ کلام اللہ نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. مچھر کی مثال دینا, خدا کا جواب یہ ہے کمال میں کمی ہو. حیا کہاں پر ہوتا ہے؟ انسان کے کمال میں کمی آ جائے, قبیح عمل سرزد ہو جائے, وہاں پر شرم کرنی چاہیے. ورنہ اگر کوئی نقص نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے, شرم کی کوئی وجہ نہیں ہے. خدا مثال دیتا ہے, مثال اس لیے ہوتا ہے تاکہ سننے والے کے سمجھ میں آ جائے, مطلب واضح بھی ہو جائے اور اس کے دل میں بات بالکل داخل ہو جائے, دل نشین بھی ہو جائے اور ذہن نشین بھی ہو جائے. مثال اسی لیے دیا جاتا ہے, مثال میں کی بڑی اہمیت, خصوصاً قرآن جس زمانے میں نازل ہو ان لوگوں کی حالات کو دیکھے. ابھی قرآن میں بعض اوقات تشبیہات دی ہے, مثال کے ساتھ شبیہ ہے تشبیہ, آپ دیکھیے استعارات ہے. ان اللہ الرحمن علی العرش استوا, رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے. تو دیکھو بہت سے مسلمانوں نے کیا معنی لیا, خدا جا کر عرش پر بیٹھتا ہے, پیغمبر خدا کو بھی اپنے ساتھ بٹھاتا ہے, چار انگلیوں کے برابر جگہ خالی رہتی ہے تو وہاں پر پیغمبر کو بھی بٹھاتا ہے اور وہ عرش اٹھا نہیں سکتا ہے, اس سے آوازیں نکلنے شروع ہو جاتی ہے وغیرہ اس قسم کے معنی. جبکہ یہ کیا ہے, تشبیہات ہے, استعارہ ہے. یعنی کیا, یعنی فلان آدمی تخت نشین ہوا, فلان ملک کی کرسی کا مالک فلان بن گیا, معنی کیا ہے, یعنی حاکم بن گیا, تخت پر بیٹھا ہے یعنی حکومت کر رہا ہے. یہ استعارہ ہے, یہ بالکل استعمال ہوتا ہے ہر جگہ. اب کیا کرے مسلمان, انہوں نے عقل کسی اور کو دے دیا, بنو امیہ کو دے دیا تھا, اسی لیے ان تمام کا معنی خدا کے جسمانی ہونا, مجسم ہونا وغیرہ کا معنی لیا. ید اللہ, میرے ہاتھ لمبے ہیں, تو اس کا معنی کیا لے, بالواقع خدا کے ہاتھ. جبکہ اپنے عرف میں ہاتھ کا معنی کیا لیتے ہیں, میرے ہاتھ لمبے ہیں, میرے ہاتھ کمزور نہیں ہے, طاقت کا معنی لیتے ہیں. ہاتھ طاقت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. کس کا ہاتھ اس چیز میں ہے, خلقت بیدیہ, میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا, یعنی میں نے اپنے پوری خدا کی خداوندگاری کے ساتھ بنایا ہے اس کو, دونوں ہاتھوں سے, یعنی تمام کمالات سے اس کو بنا, اس مخلوق کو کامل شکل بنا. یہ مجازن استعمال ہوتا ہے, استعارہ ہے. لیکن اس میں اتنا اختلاف کیا گیا, خدا کے لیے جسم, ہاتھ پاؤں سب بنایا گیا, خدا اپنے پاؤں کو جہنم میں ڈالتا ہے, جہنم کہتا ہے خدا, بس بس آگ کی ضرورت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن حقیقت میں انتہائی ایمان کی کمزوری ہے. مشرکین بھی یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان کہ بھائی یہ تو شرم کی بات ہے, خدا اتنی بڑی ہستی ایسی مثالیں دیتا ہے. کہتے ہیں ان اللہ لا یستحی, خدا کو شرم نہیں آتی, شرم نہیں کرتا, شرم کی چیز نہیں ہے. معیوب کام کرے, نقص والے کام کرے, عیب والا کام کرے تو شرم کی چیز ہے, ورنہ شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھانا ہے عظیم خدا اسی کا خالق بھی ہے, اسی مچھر کا خالق بھی ہے, اسی مکی کا خالق بھی ہے, اسی کو مثال بھی دیتا ہے. اَن يَضْرِبَ مَثَلًا, کہ خدا مثال دے دے, بَعُوضَةً, مچھر کی مثال دے دے. مچھر نہج بلاغہ میں بھی اس کی کافی تفصیل کے ساتھ مولا گفتگو کرتے ہیں کہ ہاتھی کی شبیہ ہے. دیکھیں مچھر جو انسولین کے لیے جو سرنگ ہوتا ہے اس کے سر کتنا باریک ہوتا ہے خون لینے کے لیے, اس سے زیادہ باریک ہے مچھر کے خون لینے کے سرنگ. خلاص ایک خصوصیات ہے چھوٹے سے حیوان کے اندر, اس کو دور سے پتہ چلتا ہے. دور سے آپ مارنے کے لیے ہاتھ کو اٹھائیں گے اس کو پتہ چلتا ہے اٹھا رہا ہے, ایسا سسٹم ہے. فرماتے ہی کیا, بعوضے کی مثال دے دے, خدا بعوضے کی مثال دے دے. فما فوقہ, یا اس سے بڑھ کر, یعنی مچھر سے بھی پستر مثال ہو تب بھی خدا دے گا. سب مخلوق خدا ہے. مثال کا ہدف بڑا چھوٹا نہیں ہے, سمجھانا ہے. سمجھانا ہدف ہے. اسی مچھر کے ذریعے نمرود کو نابود کیا, اتنے بڑے جابر حکمران کو. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق, اب اس مثال کے مقابل میں جو اہل ایمان ہیں ادب کے ساتھ خدا کے ہر بات کو سنتے ہیں, اعتراض نہیں کرتے ہیں, کیونکہ خدا کی عظمت کو جانتے ہیں, خدا کے علم کو جانتے ہیں, خدا کی حکمت کو جانتے ہیں. اما الذين امنوا, اہل ایمان جو ہے, فيعلمون انه الحق, یہ جانتے ہیں کہ خدا نے جو مثال دی ہے حق کی مثال ہے. من ربهم, اپنے رب کی طرف سے حق مثال ہے, صحیح مثال خدا نے دی ہے. رب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ تربیتی مسئلہ ہے. مثال اس لیے دیتا ہے تاکہ انسانوں کی تربیت کرے. تربیت کرنا خدا کے ربوبیت کے ساتھ مربوط ہے. خدا رب ہے اس لیے تربیت کرتا ہے. تربیت کرنے کے لیے مثال دیتا ہے. تربیت کرنے کے لیے انبیاء کو, ائمہ اطہار کو بھیجا ہے, قرآن نازل کیا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, لیکن کافر لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو اعتراض کے لیے تیار ہوتے ہیں. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, خدا نے ایسی مثال کیوں دی ہے؟ اس مثال کے دینے سے خدا کا مقصد کیا ہے؟ مچھر کی مثال کیوں دی ہے؟ اعتراض کرتے ہیں. اصل میں ان کا ہدف قرآن کے کلام اللہ ہونے پر اعتراض ہے کہ ایسی مثال دینے سے معلوم ہوتا ہے یہ کلام اللہ ہے, خدا نے کیوں ایسی مثال دی. اب اشکال کیا کرتے ہیں آگے جا کر, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, یہ ایسی مثال ہے جس کی وجہ سے بہت سوں کو خدا گمراہ کرتا ہے, بہت سوں کے ہدایت خدا کرتا ہے اسی مثال کی وجہ سے. اسی مثال کے ذریعے خدا بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے, بہت سوں کو ہدایت کرتا ہے. یہ عالم اسلام کی اکثریت اس کے قائل ہے کہ انسان مجبور ہے, انسان بے بس ہے, گمراہ کرنے والے بھی خدا, ہدایت کرنے والا بھی خدا ہے. کوئی اگر اطاعت کرتا ہے خدا کی اس میں بھی بے اختیار ہے, کوئی گناہ کرتا ہے اس میں بھی بے اختیار ہے, کوئی کافر ہوتا ہے اس کفر میں بے اختیار ہے, کوئی مومن بنتا ہے, مسلمان بنتا ہے اس میں بے اختیار ہے. یہ ان کے عقیدے. ان پر اشکالات تو بہت ہوتا ہے. خود انہی کے مذہب کے کچھ علماء جو اواخر میں آئے ہیں انہوں نے بھی اعتراض کیا ہے, پھر انبیاء بھیجنا بے مقصد ہوگی جب انسان کے اختیار میں نہیں ہے. برا بننا بھی, اچھا بننا, مومن بننا, کافر بننا, کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے تو انبیاء بھی کیوں بھیجا ہے؟ کتب کیوں نازل کیا ہے؟ ادیان کیوں خدا نے بھیجا ہے؟ امر معروف کا حکم کیوں دیا ہے؟ نہی عن منکر کا حکم کیوں دیا ہے؟ اگر انسان کے پاس اختیار نہیں, یہ سب کے سب بےہدا عمل ہے. پھر اس کو سزا دینا غلط. چلو ثواب دے سکتا ہے, جنت بھیج سکتا ہے مفت بھی, لیکن جہنم میں ڈالنا یہ بالکل بےہودہ ہے. انسان جب آزاد نہیں ہے اس کو امر و نہی کرنا غلط ہے. عرب شاعر کہتا ہے القاہ مکتوفا فی الیم وقال له ایاک ایاک ان تبتل بالماء, اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر سمندر میں ڈال دیا اور پھر کہتا ہے گیلا مت ہونا. ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں ڈال دو اور پھر کہے گیلا مت ہونا, یہ کیسے معقول ہے؟ جب انسان آزاد نہیں ہے پھر کہنا گناہ نہ کرو, کافر مت ہو جاؤ, یہ تو بالکل بےہودہ ہے. اب یہ لوگ اس آیت کو بھی دلیل بناتے, دیکھو کرنے والا خدا ہے ہم نہیں ہیں. دیکھو اس میں انہی مشرکین کی بات کو کہتے, وہ ام الذین کفر, کفر اختیار کرنے والے, فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا, خدا نے یہ مثال کیوں دی ہے, یضل بھی کثیرا, خدا گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو, ویہدی بھی کثیرا, اس مثال کے ذریعے بہت سوں کی ہدایت کرتا ہے. بس ہدایت کرنے والا, گمراہ کرنے والا خدا ہے. اور لیکن خدا خود جواب دیتا ہے وما یضل به الا الفاسقین, اگر خدا گمراہ کرتا ہے فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, یعنی آپ فاسق بنتے ہیں اسی لیے گمراہ ہو جاتے ہیں, اسی لیے گمراہ ہو جاتا ہے. دیکھو ایک پتھر گمراہ نہیں ہوتا ہے, انسان گمراہ ہوتا ہے. انسان نے غلط راستہ پکڑا تو قدم بہ قدم بد سے بدتر کی طرف جائے گا نا, سسٹم ایسا ہے بد سے بدتر کی طرف جائے. لیکن ایک گائے بد سے بدتر کی طرف نہیں جا سکتی, اس کی خلقت اس قسم کی نہیں ہے. تو فرماتے وما یضل به الا الفاسقین, خدا گمراہ کرتا ہے لیکن فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, جو گناہ کرنا چاہتے ہیں, جو خود نے فسق کے راستے کو اپنایا ہے انہیں کو خدا گمراہ کرتا ہے. دیکھیے ہدایت ایک ہدایت ہے, خدا رہنمائی کرتا ہے, یہ ہدایت عام ہے, سب کی لیے ہدایت کرتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا ہے آیت آگے چل کر کہتا ہے, سب کی خدا ہدایت کرتا ہے, سب کی ہدایت. پھر اس کے بعد اگر اس ہدایت سے استفادہ کیے تو مزید ہدایت کرتا ہے, والذین اهتدوا زادتهم هدى, ہدایت پانے والوں کے ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. جتنا آپ ہدایت کے راستے سے استفادہ کریں گے اتنا آپ کے ہدایت میں اضافہ ہوگا. مثلا سکول میں بچے جاتے ہیں, پہلی کلاس سب کے لیے کیا ہے, آزاد ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے. پہلی کلاس میں جانے کے بعد اگر اس سے صحیح فائدہ اٹھایا تو پھر دوسری کلاس میں جا سکتا ہے, دوسری کلاس سے صحیح فائدہ اٹھایا پھر تیسری کلاس میں جا سکتا ہے. ہر نعمت, یعنی خدا کی رحمانیت کیا ہے, رحمانیت عام ہے سب کے لیے ہے. رحمانیت سے فائدہ اٹھایا تو پھر رحیمیت کا مرحلہ آتا ہے, اسی لیے کہتے ہیں رحیمیت کیا ہے, رحمانیت مومن و کافر سب کے لیے ہے, رحیمیت مومن کے لیے. اس رحمانیت سے استفادہ کیا تو رحیمیت توجہ خاص سے الہی کا لائق بنیں گے, دوسری کلاس میں اس وقت پہنچیں گے جب پہلی کلاس سے استفادہ کریں گے. تو ہدایت دو قسم کے ہے, ایک ابتدائی ہدایت ہمگانی ہے سب کے لیے ہے, دوسرا پہلے پر عمل کرنے کی وجہ سے پاداش, پہلے پر عمل کرنے کی وجہ سے پاداش کے طور پر مزید خدا ہدایت کرتا ہے. والذین اهتدوا زادتهم هدى, ہدایت پانے والوں کی ہدایت میں خدا اضافہ کرتا ہے. تو یہ قدم بہ قدم بڑھتا چلا جائے گا. لیکن گمراہی میں پہلا خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے. ہدن للمتقین, ہدن للناس, قرآن کیا ہے, ہدن للناس, سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. پھر سارے لوگوں کے لیے ہدایت تھا, پھر متقین نے اس سے استفادہ کیا تو مزید آگے بڑھ گئے. تو ہدایت دو قسم کے ہیں, ایک ابتدائی ہدایت سب کے لیے ہے, رحمانیت و خدا کا تقاضا ہے, دوسرا ہدایت سے استفادہ کرنے کی وجہ سے مزید ہدایت. والذین اهتدوا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ان کو ہم اپنے راستے بتاتے ہیں, اپنے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں. یہ ہدایت کیا ہے, پہلے والے ہدایت سے حسن استفادہ کے بنا پر خدا مزید ہدایت فرماتا ہے. لیکن گمراہی میں خدا ابتدا میں کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے, فطرت پاک کے ساتھ خلق ہوا ہے، عقل کے ساتھ خلق ہوا ہے. الستُ بربکم قالوا بلا، خدا پوچھتا ہے میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب کہتے خدایا تو ہمارا رب ہے. یہ فطری زبان کے سوال اور جواب ہے، پاکیزہ فطرت کے ساتھ ہے. فطرت کی صفات سب میں برابر نہیں ہے، شدت و ضعف ہے، لیکن بہرحال فطری فطرت ہے. اسی لیے جس دن انسان دنیا و ما فیہا سے مایوس ہو، تو قرآن مثال دیتا ہے، حدیث میں بھی ہے، جب کشتی ٹوٹ جاتی ہے، ہر چیز سے مایوس ہو جاتا ہے، پھر دنیا سے مایوس ہونے کے بعد اس کی فطرت جاگ اٹھتی ہے. فطرت جاگ اٹھتی ہے اور خدا کے ہلکی سی شناخت اس کے دل میں، معرفت دل میں آ جاتی ہے. تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ خدا ابتدا میں کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے. اگر گمراہ کرتا ہے، ہدایت سے جب فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کو اپنے اوپر چھوڑ دیتا ہے. جب خدا اس کو اپنے اوپر چھوڑ دے تو بد سے بدتر کی طرف چلا جائے گا. غلط راستے پکڑے تو قدم بے قدم منزل سے دور تر ہوتا چلا جائے گا. تو خود یہ اس آیت میں دیکھیے، وما یضل به الا الفاسقین، اگر خدا گمراہ کرتا ہے ان مثالوں کے ذریعے تو فاسق لوگ، گناہگار لوگ گمراہ ہو جاتے. فاسق اعتقادی فاسق ہے. فرعون کو کہا کیا؟ فرعون، آل فرعون کو کہا یہ فاسق ہے، اعتقادی فاسق ہے. ایک فاسق عملی ہے، مسلمان ہے لیکن عملاً فاسق ہے. فاسقین کو گمراہ کرتا ہے. کافر ہو تو مزید، اور مسلمان ہو تو فاسق ہے. کردار برا ہو تو کیا ہے؟ اعمال باعث بنتا ہے اس کا عقیدہ کمزور ہو جائے، عقیدہ کمزور ہو جائے. آپ جانتے ہیں یونان میں ارسطو، افلاطون، سقراط کے زمانے میں فلاسفر کے دوسرے گروہ تھے. یہ لوگ وکیل ہوتے تھے، مقرر ہوتے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، حق و باطل، باطل کو حق بنا کر پیش کرتے. یہ بہل آپ جانتے ہیں 2000-2500 سال پرانی بات ہے. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے. اب اس میں صوفیست والوں میں کچھ لوگ تو اصلاً مجھے صرف اپنے وجود پر یقین ہے، باقی کسی چیز پر یقین نہیں، اس حد تک منکر ہونے لگے. یعنی انسان کردار غلط ہو جائے تو کیا ہے، اتنا شک میں پڑ جاتا ہے، کسی چیز پر یقین نہیں ہو رہا تھا. غالباً کانٹ ہے یا ڈیکارٹ ہے، کہا کہ بھئی مجھے اپنے شک پر یقین ہے، باقی کسی اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے، شک پر یقین ہے. پھر شک سے اس نے علمی سفر کا آغاز کیا. ابن سینا کہتا ہے کہ مجھے اپنے اوپر یقین ہے، کیونکہ جب میرے شک پر یقین ہے تو کیا ہے، یعنی شک پر یقین ہونے کا معنی ہے کہ میں اپنے کو مانتا ہوں، باقی کسی پر نہیں. وہاں سے نقطۂ آغاز اس کو اپنایا فلسفی اس بحث میں کہ حقیقت اس عالم میں ہے یا نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اگر آدمی کردار خراب ہو جائے، یہی لوگ صوفیس لوگ اسی لیے ہو گئے تھے، وہ باطل کو حق، حق کو باطل ثابت کرتے تھے، وکیل تھے نا، تو اسی لیے سوچے کوئی حق کوئی باطل نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، جو ہم سوچتے وہی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں مجھ کو دیکھ رہے ہیں نا، میری کیا آپ کے پاس معلومات ہے؟ میری تصویر آپ کے پاس آئی ہے، یہ تصویر حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں کیا معلوم. اگر آپ کی طبیعت صحیح نہ ہو تو ممکن ہے آپ مجھ کو کالا دیکھ لیں گے، خوش ہو، عید کے دن ہو تو آپ مجھ کو نورانی دیکھ لیں گے، فرق ہوتا ہے نا. تو کیونکہ حقیقت آپ کے پاس نہیں آتی، حقیقت کی تصویر آتی ہے، اور تصویر اس حقیقت کے برابر ہے یعنی کیا معلوم آپ کو. یعنی اس قسم کے شبہات پیدا کرتے ہیں. تو کردار، اب یہ صوفی حضرات کردار کی وجہ سے بہت سے جگہوں پر بھی اسی کردار، ابھی بھی لوگ اگر حقیقتوں میں شک کرتے، کہتے ہیں کچھ جاننے والے، علم رکھنے والے ان کے عمل کو دیکھے، اسی سے حقیقتوں میں شک کرنے لگتے ہیں. وما يضل به الا الفاسقين، فاسقین کو خدا گمراہ کرتا ہے. کردار برا ہو تو وہ خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ. بس گمراہ ہونے کی وجہ خدا نہیں ہے، اپنا فسق ہے، اپنا فسق ہے. عرض کے فاسق اعتقادی فاسق بھی ہے اور کردار کے فاسق. مسلمان ہو سکتا ہے لیکن کردار میں فاسق ہو. چنانچہ میں نے عرض کیا کہ کافر عملی کافر ہے، اعتقادی کافر ہے. منافق عملی منافق ہے، اعتقادی منافق ہے، مرتد عملی مرتد ہے، اعتقادی مرتد ہے، فاسق بھی عملی فاسق ہے، اعتقادی فاسق. عملی سے مراد عمل میں اس کافر کے ساتھ اس کا کوئی فرق نہیں ہے. اب اسی پر اکتفا کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. آج حضرت امام خمینی واپس آ گئے پیرس سے ایران میں. تاریخ تشیع میں انتہائی عظیم موڑ تھا یہ. آپ جانتے ہیں عراق میں پہلا بنو امیہ کی حکومت تھی، پھر بنی عباس کی حکومت تھی 400-500 سال، پھر عثمانیوں کی حکومت تھی 400-500 سال، تقریباً 14 صدی یا عیسوی لحاظ سے 19ویں صدی 1914 تک عثمانیوں کی حکومت رہی. اب عثمانی یہی ڈرتے تھے کہ ایران میں شیعہ ہے، ان کے ساتھ عراقی شیعوں کے اتحاد ہو جائے، مشکل ہو جائے گا. اسی لیے عرصے دراز سے ایرانی اور عراقیوں کے درمیان ایسی دشمنی کی بنیاد ڈالی کہ ابھی بھی گویا ایک دوسرے کے باپ کا قاتل ہو اس طریقے سے، خصوصاً عراقیوں کے دل میں ڈال دی، کیونکہ عثمانی کو حکومت عراق میں تھی، ایران میں نہیں تھی. عثمانی وانے ترکی ہے نا، ترکیوں کی حکومت. تو خلاصہ عراق میں یہ پہلی بار ہے، 1000 سال شیعوں کی اکثریت، اور یہ پہلی بار ہے ایسی حکومت آئی جس میں اب بھی شیعوں کا پورا حق نہیں ملا ہے. شیعہ 65% ہے، حق 52% ملا ہے. عراقی ایک محقق کے جملہ تھا کہ حق 52% ملا ہے. لیکن خلاصہ ایران میں پہلی بار امام حسن مجتبی کی حکومت، اس کے بعد جناب مختار نے 1.5 سال حکومت کی، اس پر بھی ہمارے کچھ لوگ خوش نہیں، اعتراضات کرتے ہیں. ابھی ہم انہیں لوگوں کے اعتراضات کی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن یعنی شیعوں کے پاس حکومت برحق، حکومت امام ہے، حکومت پیغمبر ہے، اس کے بعد نائب امام کی حکومت ہے. یہ پہلی بار ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کے ذریعے حکومت طاغوت یعنی خدا کے مقابل میں سرکشی کرنے والی کی حکومت نابود ہو گئی، حکومت اسلامی کی بنیاد رکھ دی گئی، اور اس کے سربراہ نائب امام بن گیا. قرآن کہتا ہے یا ایها النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. نبی آپ کے لیے دو مددگار کافی ہے، ایک خدا، دوسرا وہ مؤمنین جو آپ کی پیروی کرتے ہیں. انقلاب ایران نے اب تک اسی اصول کو اپنایا، خدا اور مؤمنین. اور واقعاً اس قرآن کی آیت کے مطابق عمل کیا. اور دیکھیے آپ امریکہ کی اثرات کو دیکھیے، آپ کے پاکستان میں عمران خان نے کچھ جملہ کچھ ہلکی سے بات کی تھی، ایسا اڑا دیا، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو لانے والوں نے ہی اس کو اڑا دیا. اور جیل میں آئے دن مسائل سے دو چار ہیں. اب ایران والے نے امریکہ کو اپنے اپنے علاقوں میں روک دیا، یمن میں، فلسطین میں، لبنان میں، عراق میں، سوریہ میں، نہ صرف روک دیا، ناکام بنا دیا. ایران ام القرا، مرکز اہل حق. تو یہ اس کے شروع یہی ہوا کہ 45 سال پہلے، آپ اس تاریخ کو بھی دیکھیے، حکومت پیغمبر 10 سال زیادہ زیادہ پہلے جب آپ آئے تھے، اگرچہ حکومت کی بنیاد ڈالی لیکن مدینہ کے آدھے پر آپ کی حکومت تھی، آدھا تو یہودیوں کے پاس تھا، آدھا پیغمبر کے پاس. 10-11 کے شروع میں آپ دنیا سے رحلت فرما گئے. پھر مولا امیر المومنین 4.5 سال آپ کی حکومت تھی، اور امام حسن مجتبی کی حکومت 6 مہینہ. یہ حکومت ابھی 45 سال. اب ہجری قمری کو دیکھیں گے جو پیغمبر و اہل بیت کے زمانے میں شمار ہوتا تھا، تو 47 سال قمری لحاظ سے 47 سال، یہ بہت عظیم چیز ہے. یہ اس کے مطلب یہ نہیں کہ امام و پیغمبر سے زیادہ کر سکے، زمانہ مؤثر ہوتا ہے، خود امام خمینی سے جب پوچھا کہ آپ کی مدد کرنے والا کون ہے، کہا کہ معاون کے گود میں ہے، زمانہ ترقی یافتہ زمانہ، باشعور زمانہ تھا. لیکن مشکل یہ ہے، امریکہ میں کہتے تھے کہ جتنا پولیس کے پاس نئے نئے اسلحہ آتا ہے چور کو پکڑنے کے لیے، چور کے پاس چوری کے بھی نئے نئے اسلحہ آتا ہے، اہل حق کے پاس بھی وسائل آتا ہے تو اہل باطل کے پاس بھی وسائل آتا ہے. حق و باطل کے مقابلہ رہے گا، جو زیادہ محنت کرتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے. اگر اہل حق میں، یعنی اہل حق کے لیے مدد کا بھی وعدہ ہے. خلاصہ انقلاب ایران سے پہلا، آپ سب کی عمر کی اجازت نہیں ہے آپ کو، لیکن ہم اس وقت تھے، کمیونزم اور سرمایہ داران نظام کے عجیب جنگ، کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا، یا روس سے پوچھنا ہوتا تھا یا امریکہ سے پوچھنا ہوتا تھا. اس دور میں کسی سے پوچھے بغیر صرف اسلام کے نام پر انقلاب ایران کامیاب ہوا، اور صرف نعرے کے حد تک نہیں، اسی پر ثابت قدم رہا، اصولوں کو چھوڑے بغیر. عموماً مشہور جملہ ہے، انقلابی انقلاب کرنے والے انقلاب کرنے کے بعد سابق حکمرانوں کی طرح ہو جاتے ہیں، کیونکہ انقلاب کرنے کے لیے خراب کرنے کی ضرورت ہے، توڑنے کی ضرورت ہے، پھوڑنے کی ضرورت ہے. اقتدار پر آنے کے بعد عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور عوام کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہی کیا ہے، دنیا کے جو ڈاکو ہے انہی کی ہتھے چڑھنا پڑتا ہے، انہی کو خوش کرنا پڑتا ہے. امپیریالزم کو، کمیونزم کو، انہی کو خوش کیے بغیر ملک کو نہیں سنبھال سکتا. اسی لیے انقلاب ہونے تک انقلابی رہتے، انقلاب ہونے کے بعد پھر انہی منحرفین میں شامل ہو جاتے جو دوسرے ممالک میں پہلے سے ہے. یہ ہمیشہ ہوتا رہا. رہبر معظم انقلاب کی تقریر آپ نے سنی ہو، کئی دفعہ کہا میں انقلابی تھا، انقلابی رہوں گا. خود ایران میں جن اداروں کا تعلق رہبر سے ہے وہ بالکل صحیح چل رہے ہیں، بالکل صحیح چل رہے ہیں، جہادی تمام امور کا رابطہ رہبر سے ہے. لیکن جن اداروں کا تعلق حکومت سے ہے، حکومت کو تو عوام ووٹ ڈالتی ہے، اسی لیے عوام اپنے جیسا آدمی کو اقتدار پر لاتی ہے. پیغمبر کے حدیث نے جیسا آپ ہوں گے ویسا آپ کا حکمران ہوگا. لیکن تب بھی چونکہ رہبر کے تسلط ہے، اسی لیے زیادہ انحراف کی اجازت نہیں دیتا، حکومت کو زیادہ منحرف ہونے کی اجازت نہیں دیتا. ایسا سسٹم بنایا ہے کہ مثلا نگہبان میں ایسے آدمی کو اجازت دے گا جو یقیناً مغرب کے پٹھو نہ ہو، خراب کرنے کی زیادہ خوف و خطرہ نہ ہو، قوانین پاس ہونے کے لیے اسلام اور دستور کے مطابق ہونا پڑے گا. خلاصہ یہ جو ہے، آپ دیکھیں انقلاب کامیاب ہوا. انقلاب کامیاب ہونے کے بعد برقرار رکھنے کے لیے بھی اسلامی تمام تعلیمات سے استفادہ کیا، نماز جمعوں کو زندہ کیا. زندہ نہیں تھا ہمارے پاکستان، ہندوستان میں اہل سنت کو دیکھ کر غیرت میں آ گئے، اسی لیے جمعہ زندہ تھے. وہاں پر ایران عراق میں نہیں تھا، میں تو نجف میں میرا بچپن لڑکپن گزرا ہے. لیکن یہ فوراً نماز جمعہ پورا ایران میں، وہ بھی شہر میں ایک نماز جمعہ، تاکہ طاقت اسلام، اتحاد اسلامی، طاقت اسلامی، پیغام اسلامی، تربیت اسلامی کا پیغام دے سکے. ہر مسجد میں ایک جمعہ ہو تو وہ اثر نہیں ہوتا ہے. اور دعاؤں کا سلسلہ ہوا، تاکہ تربیت نفس، تزکیہ نفس کا سلسلہ دعائے کمیل ہے، دعائے کیا ندبہ ہے وغیرہ کے ذریعے. اور دعائے عرفہ کے دن آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ گئے ہیں، پورا ایران بیٹھ جاتا ہے دعائے عرفہ کے لیے. ایک روح پرور مناظر اس مادی دور میں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دنیا یہ مادی برداشت نہیں کر سکتی ہے. دنیا یہ مادی روحانیت کے لیے دلائی لامہ سے جا کر ایک خدا کو ادھار لیا ہے، ان کے خدا، ایسا خدا جو بالکل گنگا بہرا خدا ہے، صرف آپ اس کے ساتھ راز و نیاز کریں گے. باطل کے ساتھ ٹکرانے والا خدا نہیں ہے، ظالم کے ساتھ ٹکرانے والا خدا نہیں ہے. لیکن یہاں پر اہل بیت کے خدا ہے، علی کے خدا ہے، ظالم کا دشمن خدا ہے، مظلوم کا حامی خدا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی لیے انقلاب ایران کے دوسرے دن، انقلاب ہونے کے دوسرے دن ہی کردستان، جو مذہب کے لحاظ سے بھی اور قومیت کے لحاظ سے بھی دوسروں سے مختلف تھے، بغاوت شروع ہو گئی. اب بازرگان کی حکومت تھی، اس نے اس علاقے کے قبائل کو اسلحہ دیا تاکہ کچل دے. قبائل بھی تو مذہب کے لحاظ سے بھی، قوم کے لحاظ سے بھی وہی کردیوں کے ساتھ ایک تھے، اسی لیے انہوں نے اسلحہ ان کو دے دیا، بدتر ہو گیا. بلوچستان میں ہوا یہ بغاوت، ترکمنستان میں ہوا، اور پھر شیعہ علاقے جہاں شیعہ تھے لیکن الگ قومیتیں تھیں، خوزستان عرب ہے شیعہ ہے، یا ترک آذربائیجان ترک ہے اور شیعہ ہے، وہاں پر بغاوتیں شروع ہو گئی. پھر بنی صدر آیا تھا پہلا سال مر کر صدر بن کر، وہ باقی فارسی زبان بولنے والوں سے کہتا تھا آپ لوگ کیوں خاموش ہیں، آپ لوگ بھی ہڑتال کرو. اس حد تک مشکلات سے دو چار تھے، تو ایک ایک امام خمینی کی عظمت تھی. اب مصر میں دیکھیں 70% ووٹ پر اخوان کے لیے، مجلس کے اسمبلی کے ووٹ میں دیکھیے 70% ووٹ پڑا، لیکن قیادت صالح یا لائق نہ ہونے کی وجہ سے نابود ہو گئے، پہلے سے بھی پیچھے گئے مصر، پہلے سے بھی چند قدم پیچھے گئے. عموماً ابھی جہاں بھی عالم اسلام ہے، جہاں پر بھی انقلاب کا خطرہ ہو، وہاں پر کیا نام ہے تکفیریوں کو استعمال کرتے ہیں، خدا کے نام پر انقلابیوں میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں. مصر میں یہی ہوا، لیکن اگر ان کے رہبری میں صلاحیت ہوتی یہ کام نہیں ہوتا. امام خمینی کی یہ ذاتی صلاحیت اور تقوی، ایمان، خدا کی رہنمائی، امام زمانے کی مدد، تو دیکھ رہے ہیں کہ تعجب کی چیز ہے نا، ہمارے حوزات میں ایک کتاب بھی سیاسی نہیں پڑھتے، اس کے باوجود خدا کے امداد ہے اس مسئلے میں کہ دنیا کے سیاست مداروں کو لاجواب کر دیا. تو اب اندر کے سارے بغاوتوں کو کچل دیا، تو صدام کو انہوں نے تیار کیا حملہ کرنے کے لیے. صدام کے ساتھ 45 ممالک نے دیا، خلیج کے ممالک نے 140 ارب ڈالر، وہ بھی کتنے سال پرانے، 40 سال پرانا پیسہ دیا، اسلحہ دیا. فرانس کے ایوکس ہوائی جہاز تھا، جنگ کے جہاز، ان کے قانون کے مطابق کسی ملک کو بیچ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کرایہ پر دے دیا. آپ خود اسرائیل کے مسئلے میں دیکھتے ہیں نا، فلسطینوں کو مارنے کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ لوگ جب اپنے اصل ہدف تک پہنچتے ہیں جانور بن جاتے ہیں، درندہ بن جاتے ہیں. پھر مہذب قومیں یہ نعرے تھے، وہ سب کے سب ختم ہو جاتا ہے. ہاں پروپیگنڈے کے ذرائع ان کے پاس بہت ہے، بہانے بہت ہیں، بیوقوف بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اگر بیوقوف نہ بنا تب بھی وہ اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹتے. جمہوریت کی بات کی، انگلینڈ میں سب سے بڑا مظاہرہ عراق پر حملے کے خلاف ہوا، جمہوریت والے ہیں نا، لیکن ان کے بعد نہیں سنی، حملہ کیا. اب عراق پر حملہ کرنے کے لیے کیا بہانہ ہے، اللہ یا کیمیائی ہتھیار ہے وغیرہ، بعد میں پتہ چلو کچھ بھی نہیں تھا. تو کہتا ہے کہ بھائی تم نے جھوٹ بولا، بس اپنے جب ضرورت تھی جھوٹ بولا، پروپیگنڈے کیا، دنیا کو تیار کیا، عراق کو نابود کیا، بعد میں پتہ بھی چل جائے جھوٹ بولا ہے تو عراق کو واپس نہیں لا سکتے تھے. اب مقصد حاصل کرنا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا تو نہیں ہے نا، اگر نماز پڑھنا ہوتا تو پھر اس کے بش کے پیچھے نماز نہ پڑھتے، لیکن وہ اخلاقی کسی چیز کے پابند نہیں ہیں. ہمارے پاکستانی سیاست میں بھی اخلاقیات، اقدار انسانی ان کی کوئی حیثیت نہیں، کھل کر بولتے ہیں، مفاد اول آخر مفاد معیار ہے اخلاقی اقدار. یہ مسلمان ہوتے ہوئے کہتے تو وہ لوگ تو مسلمان بھی نہیں ہیں. ہاں بیوقوف بنانے والے بنانے کے لیے انسانی اقدار کے نام لیتے. پھر جنگ، 8 سال کی جنگ، اسی جنگ کے دوران سلمان رشدی کا مسئلہ پیش آیا، پیغمبر کی شان میں گستاخی، تو امام خمینی نے سخت فتویٰ دیا، پورے مغربی دنیا ایران کے دشمن ہو گیا، کیونکہ وہ مغرب کا آدمی، تو گویا مغرب کی ثقافت پر حملہ تھا یہ. تو وائس آف امریکہ امام خمینی کی بیٹی کو فون کر کے کہتا ہے کہ آپ کے والد، آپ کو ابھی جنگ کی وجہ سے اتنی خرابیاں ہو گئی، آپ کو مغرب کی مدد کی ضرورت ہے. تو کیوں مغرب کو ناراض کر رہے ہیں؟ کہتے میں نے اپنے والد سے کہا تو میرے والد نے کہا ترقی جہنم میں جائے، ہم پیغمبر کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے. واقعاً اصل میں دین تھا، دین ہدف تھا، دنیا نمبر دو ہدف ہے، نمبر ایک دین ہے، پھر دنیا، دونوں کی ترقی چاہتے ہیں لیکن اصل دین، اس لیے جان دینے کی، ورنہ اگر دین اہم نہ ہو تو پھر جان کس لیے دے دے، مٹی کے لیے جان دے دے، معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم کامیابی تھی، اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو یعنی دنیائی تشیع میں یہ فکر آ گئی ہے اور اس کو زندہ رکھے تو قدم بہ قدم ترقی کریں گے، ورنہ آپ دیکھتے عراق میں 60% سے زیادہ، البتہ عراق والے جب ہم تھے تو کہتے 80% ہے، عوام پروپیگنڈے زیادہ کرتے ہیں، تو 60-65% شیعہ ہے، 1000 سال سے غیر شیعوں کی حکومت تھی، 10 دن 20 دن 5 سال 10 سال 20 سال تو معقول تھا، لیکن 1000 سال سے ایسا ہو یہ غیر معقول ہے۔ بحرین میں 90% شیعہ تھے، حکومت ہمیشہ دوسروں کی۔ آذربائیجان کے داستان حسن، وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، کوئی جنات میں سے آذربائیجان کے جو صدر ہے، اب یہ اسرائیلی ہے، خلاصہ یہ ہے حقیقتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہم سیاست سے اتنے دور تھے کہ دوسروں کا ہاتھ میں، اس کے نتیجے میں ہمیں ہمارے دنیا کو بھی نقصان ہوا، صرف آخرت کو نہیں، ہماری دنیا کو بھی کثرت کے ساتھ، شدت کے ساتھ نقصان ہوا۔ جب حکومت آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تو آپ کے لوگوں کو نوکری نہیں ملتی ہے، آپ کے حقوق نہیں ملتا ہے، غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ پاکستان میں بہت بہتر ہے حالات، ہاں پاکستان میں قائد اعظم شیعہ تھے، خلاصہ اس وجہ سے کم از کم شیعوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا نہیں گیا۔ ابھی ان عصر اواخر میں دہشت گردوں کے دور میں شیعوں پر سختیاں بڑھ گئی ہے، اور انشاءاللہ اس سختیوں کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا تاکہ شیعوں پر ظلم نہ ہو۔ لیکن یہ جو انقلاب ہے، ایران کے مسئلے نہیں، ہم تشیع میں انقلاب ہے، امامت کے بعد نائب امام کو حق ہے انقلاب کرنے کی اور اسلامی حکومت چلانے کی، اس کی طرف توجہ دینا خود ہی اہم ہے۔ دیکھیے سیاست میں جو افراد آتے ہیں، ایک ایک سارے شیاطین وہاں جمع ہوتے، واضح ہے، جتنے بڑے چالاک شیطان ہیں وہاں سیاست میں آتے ہیں، لیکن ساتھ سمجھدار لوگ آتے ہیں، اسی لیے ہم سیاسی میدان میں شیاطین سے بچ سکے تو سمجھدار لوگوں کے ذریعے اپنے مسائل حل کر سکیں گے۔ ہمارے جو، اگر وہ نہ ہو تو ہم صرف چند کسان کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑے گا، ان کی فکر بھی نیچے، ہمارے فکر بھی نیچے۔ تو سیاسی میدان میں عمل کرنے سے قوم ترقی کر سکتی ہے، اپنے حقوق لے سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس مسئلے میں بد نہیں تھے، اگرچہ اسلامی سیاست نہیں تھی اور دنیا کی سامراج طاقتیں سمجھتے تھے کہ شیعہ لوگ تنہا ہے، نہتے ہیں، اب یہ لوگ چونکہ اپنے کو بے سرپرست اور تنہا اور مظلوم سمجھتے ہیں، اسی لیے اکثریت کے ساتھ نہیں دیں گے، ہماری بات زیادہ سنیں گے، اسی لیے ہمارے ساتھ دشمنی نہیں کرتے تھے۔ انقلاب ایران کے بعد ہم عالمی اسلامی سیاست کے دائرے میں داخل ہو گئے، تو اسلام کے دشمن بھی ہمارے دشمن ہو گئے۔ اس میں کوئی فکر نہیں، ہم خدا کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، حق پر ہوتے ہوئے مشکلات قابل برداشت ہے، اب تھوڑے سے بیداری، تھوڑے سے استقامت، ثابت قدمی ہوتے ہوئے مسائل حل ہو سکتا ہے۔ ابھی یعنی انقلاب سے پہلے اور اب کے حالت میں مختلف حوالوں سے ہم نے ترقی کی ہے، آپ دیکھیے دین کی معرفت کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ترقی کی ہے، کتب دینی کے لحاظ سے بہترین ترقی کی ہے، پردہ اور حجاب کے لحاظ سے بہترین ترقی کی ہے، دینی مدارس کے حوالے سے بہترین ترقی کی ہے، اور سیاسی لحاظ سے بھی تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف جا رہے تھے۔ اب سیاست عرض کے شیاطین وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو انہوں نے ہم سے ہمارے اتحاد کو چھین لیا، دوبارہ اتحاد کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو رہبران ہیں وہ کام کرے، ہم بھی کام کو دیکھیں، جو صحیح کام کرتا ہے اس کی مدد کرے، تو اس وقت کام کے حوصلہ افزائی ہوگا۔ شخصیت پرستی، قیادت پرستی نہیں ہونا چاہیے، عمل کو دیکھنا چاہیے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ محمد۔
اس کے اندر بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے ان کو اچھی طریقے سے سنا جائے تو وہ اختلافات ایسا لگتا ہے کہ حل تو ہو سکتے ہیں لیکن حل کرنے نہیں چاہتے. آیا جو دفتر رہبری ہے یا رہبر جو ہیں وہ اس اختلافات کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یا ان کی کیا رائے ہوتی ہے اس معاملات میں؟
دیکھیں مجھے تو رائے کیا, تو سابقہ ایک تجربہ کیا تھا رہبری والوں نے, لیکن مفادات سے بات لاتا رہبر کی بات کوئی نہیں مانتا ہے. میں نہیں بتانا چاہتا ہوں, یعنی میرے سامنے ہے, مفادات سے بالا تر ماننے کے لیے تیار, میرے مفاد کے مطابق ہو تو مانتا ہوں, میرے مفاد کے مطابق نہ ہو تو نہیں مانتا ہوں. یہ تو کلیئر اس وقت کے آثار تھے. تو رہبری سے بڑھ کر خدا ہے نا, خدا کے خوشنودی کو جانتے ہیں کس چیز میں. خدا وحدت کو چاہتا ہے, اختلاف کو ہوا نہ دینا چاہتا ہے, تو اس کے باوجود کر رہے ہیں. اس میں دو ایک اہم چیز ہے, ایک یہ ہے کہ کیا نام ہے, ثقافت کی ضرورت ہے کہ ہمیں کن چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا. یعنی ابھی اختلاف کرنے سے سب کو نقصان ہو رہا ہے نا, تو راہبران کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ چھوٹی چیزیں ہیں, اس پر جھگڑا نہ کریں, مقصد تک پہنچنے کے لیے بڑی چیزوں پر توجہ دینے کی, چھوٹی اور بڑی چیزوں میں فرق کر سکے. یقین کرنا چاہے پوری قوم, نہ میری جاگیر ہے نہ کسی اور کی جاگیر ہے, اور قوم میں مختلف خیال رکھنے والے موجود ہیں, اسی لیے پوری قوم متحد ہونے کے لیے مختلف خیالات کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. بس یوں دیکھو آپ, محرم میں عاشورہ کے دن, جلوس کے دن سب مل کر کرتے ہیں کیونکہ اس میں سب کا اتفاق ہے نا. اسی جیسے مشترکات پر مل جائے, مشترکات پر مل جائے اور کام کرے. ایک یہی ہے کہ بلوغ سیاسی نہیں ہے, بلوغ چاہیے نا, کون سے اہم ہے کون سے غیر ہے, اہم ہے. کہتے حضرت موسیٰ جا رہے تھے میقات کے لیے, تو ایک آدمی نے کہا یا حضرت موسیٰ میرے ایک درخواست ہے خدا کے سامنے پیش کرے کہ مجھے ایک بکری چاہیے دودھ دینے والی. حضرت موسیٰ گئے واپس آتے وقت خدا نے کہا اس کی درخواست آپ نے نہیں پیش کی, تو ہاں یاد آ گیا. پھر خدا نے کہا اس سے کہو کہ ہم تمہیں ایک گائے دیتے ہیں لیکن تمہارے پڑوسی کو ایک بکری دیں گے. جب پہنچ گیا حضرت موسیٰ سے اس نے پوچھا تو حضرت موسیٰ نے کہا تمہیں ایک گائے دے گا خدا, بہت خوش ہو گیا. کہا کہ لیکن تمہارے پڑوسی کو ایک بکری دے گا. کہا کہ یا موسیٰ خدا سے کہہ دے گائے نہیں چاہیے ہمیں اگر اس کو. یہ ایک مشکل حسد کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. خلاصہ ایک تزکیہ نفس کی ضرورت ہے, ایک بلوغ فکری کی. ذرا تحسبہم جميعا قلوبهم شتى, یہودیوں کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے آپ ان سب کو متحد سمجھتے ہیں, وہ متحد نہیں ہیں, ان کے دل پراکندہ ہے. ذلك بانهم قوم لا يعقلون, وجہ یہ کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے, عقل نہیں ہے اسی لیے پراکندہ ہے. تو دوسرے بے دین لوگوں کے بارے میں آیت ہے, فرماتے ہیں کیونکہ ان کے دین ایک نہیں ہے اسی لیے پراکندہ ہے. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم, مشرکین میں سے مت بنو جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا ہے. بس ایک بے دینی ہے تفرقہ کی وجہ, ایک بے عقلی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک شخصیت اگر خدا ہمیں عنایت فرمائے, بہت عظیم شخصیت, تو مسئلہ حل ہو سکتا تھا. تقریباً برابر شخصیت ہے, اسی لیے خانہ خدا میں دیکھو ایک بت کی جگہ پر 360 بت تھے نا, ہر ایک کہتا تھا میں خدا ہوں پیغمبر سے پہلے. پیغمبر آ کے سب کو نکالا تو مسئلہ حل ہو گیا. ہاں جی, برابر نہیں مانتے, نہیں ہم. ہاں جی,
پہلا دوسرے کو
بڑا مانتے, وہ ظاہر ہے کل حزب بما لدیہم فرحون. یہ خدا کا بڑا احسان ہے, ہر گروہ اپنے پاس خوش رہتا ہے. اگر نہ ہو تو ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا آپ, احساس کمتری میں مبتلا ہو. تو یہ خوش رہنا پڑے گا, لیکن صرف انصاف کر قوم پر رحم کرے. ہاں جی بھائی, قوم کے لیے اس بات کہ آپ اپنی جگہ پر بڑے ہیں تاکہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو, لیکن قوم پر رحم کرو. یہ جو پہلا ابھی تو نہیں ہوگا لیکن دیوبندی پارٹیوں میں 19 پارٹیاں متحد تھیں نا، وہ طالبان وغیرہ کے مسائل کے وقت متحد ہو کر کام کرتے تھے. پارٹیاں ایک کام کے لیے سب متحد ہو سکتے ہیں اپنے اپنے، جیسا ہمارے عرض کے آزاداری میں آچر کے دن جلوس میں ہر ایک اپنے دستہ اعضا ہے، لیکن اس عظیم جلوس کو کامیاب سب مل کر بناتے ہیں. یہاں پر بھی ہر ایک اپنا کام کرے لیکن قوم کے مشترک مسائل میں سب اپنا حصہ ڈال دے، ایک دوسرے کو حذف کرنے کی کوشش نہ کرے کہ دوسرے نے جو کیا وہ بھی میں اپنے حساب میں ڈال دوں. فرق نہیں ہے، کام ہو جائے دین کے لیے جس کے حساب میں جائے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہم اتنے دین میں اس درجے تک نہیں پہنچے ہیں، بہلول والے درجے تک. فضل بن ربیع نے جب مسجد بنائی تو اس نے پوچھا کیا کس کے لیے بنا، اور خدا کے لیے، تو دوسرے دن اپنے نام کا بورڈ لے کر آ گیا، لگا دیے مسجد پر، تو اس کو پکڑ لیا، بھائی کیا ہے مسجد میں نے بنوائی، تم اپنے نام لگواتے ہو. کہا کہ تم نے کہا خدا کے لیے بنایا، جب خدا کے لیے بنایا جس کا نام ہو فرق نہیں پڑتا ہے. حقیقت یہ مشکلہ ہے، اس حد تک ہم خالص نہیں ہوئے ہیں. تو ہر کسی گروہ کا حذف نہ کرے، ہر آدمی کہ جو محنت ہے کوشش ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے، لیکن ہر ایک قوم کے لیے جتنا کر سکتے اتنا اس کو موقع دے دے تو یہ ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ ایجنسیاں بھی خاموش نہیں بیٹھتی ہے، وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں. متحد ہونا، پہلے اتحاد کو توڑ دیا پھر بننا مشکل ہوتا ہے. اس لیے رہبران قوم میں اصل عوام کی طرف سے بھی ایک دباؤ جا سکتا ہے رہبران کی طرف کہ ہم جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے آپ کی کوئی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. نیچے سے نعرہ لگا اتحاد اتحاد ہمیں چاہیے. بعض اوقات رہبران سوچتے ہیں نا ہم ان کی تقریر کرتے ہیں یہ سادر لوگ کے جلدی مان لیتے ہیں. نہیں، رہبران کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ عوام کی بھی سمجھ میں آتا ہے. عوام کا سب سے اہم مطالبہ یہ ہے کہ اتحاد ہو ان مسائل کے لیے. انشاءاللہ اس پر دباؤ رہے، نعرے کوشش رہے، ہر اجتماع میں رہبروں سے یہی سوال کرے تو ممکن ہے تھوڑا سا مجبور ہو جائے. دعا کرے، اس کے علاوہ دعا خدا سے بھی مدد مانگنے کی ضرورت ہے، ورنہ پورے لبنان کے شیعہ ہمارے کراچی کے شیعوں کی تعداد کے برابر نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے صالح قیادت باشعور لوگ ملے ہیں.